الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو منکرین نبوت تھے جو نبوت کا انکار کرنے والے تھے انہوں نے سب سے پہلے تو نبوت اور ایک انسان کے درمیان ربط ہی کو مستبعد سمجھا گیا بلکہ بتلایا اور وہ یہ کہنے لگے کہ نبی تو کوئی فرشتہ ہوتا یہ کیا بات ہے مال حضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا یہ عجیب بات ہے رسول اللہ کا لیکن کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں چلتا بھی ہے ابعث اللہ بشرا رسولا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا نبوت کے لیے تو کسی مقدس ہستی کا ہونا ضروری تھا انسان کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے شادی بھی کرتا ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر اللہ کا پیغام لے کر آتا تو کچھ سوٹ بھی ہوتا بات جچتی اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کو ہمارا رسول بنایا وقالوا لولا انزل عليه ملك. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اب فرشتے کے اترنے کی دو صورتیں تھیں. ایک صورت تو یہ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کے لیے فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. ان کے ساتھ ایک فرشتے کو اترنا چاہیے اور وہ فرشتہ بھی ان کے ساتھ لوگوں کو ڈراتا آخرت کے عذاب سے، تو تائید ہو جاتی ان کی کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک علامت ہو جاتی، ایک نشانی ہو جاتی، ویریفیکیشن ہو جاتا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے رسول ہیں. اور دلیل یہ ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ہمارے پیغمبر کے ساتھ کسی فرشتے کو بھیجتے یا کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی، یا تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون. فرشتہ اگر اپنی اصلی شکل میں آ جاتا اور لوگ فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھ لیتے تو پھر اللہ کا پیغام غیب میں نہ رہتا. اس وقت تو اللہ کا نبی انسانی شکل میں آ کر تمہیں یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. اور پھر کچھ خواری کی عادت، ان نیچرل فیڈس بھی اللہ تعالی اس کے ہاتھوں پہ صادر فرماتے ہیں تاکہ وہ اس کی نبوت کی دلیل بنے. اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر، اس کی پوری زندگی، امانت داری، سچائی، اور پھر کچھ معجزات، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، کنکریوں کا بولنا، درخت کا اپنی جگہ سے چلنا، وغیرہ وغیرہ. پھر قرآن مستقل ایک معجزہ. لیکن اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا تو اول تو یہ کہ ہمارے کلیجے پھٹ جاتے، فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنے کی کسی انسان میں تاب ہی نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالی ہمیں قوت کی برداشت عطا فرما دیتے تو فرشتے کو دیکھ لینا یہ گویا غیب کی چیزوں کا پردے کا کھل جانا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے غیب کے پردے کھول دے اور اس کے بعد بھی وہ ایمان قبول نہ کرے تو پھر اسے مہلت نہیں ملتی. ایک شخص جنت دیکھ لے اور جنت دیکھ لینے کے بعد جنت کا انکار کرے، جہنم دیکھ لے، جہنم دیکھ لینے کے بعد جہنم کا انکار کرے، آخرت کی چیزیں اس کے سامنے آ جائیں پھر وہ آخرت کا انکار کرے تو اسے پھر مہلت نہیں دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ نبی بن کر کیوں نہیں آیا، یا یہ کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی، یا تو یہ کہ وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون. اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا پھر یہ اس کے پیغام کا انکار کرتے تو انہیں فوراً ہلاک کر دیا جاتا، مہلت نہ دی جاتی، اس لیے کہ غیب کی چیز ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست پر حق جل مجدہ سے درخواست کی کہ ہمارے پروردگار، یہ میرے کچھ حواریین کی درخواست ہے کہ دوسرے لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آسمان سے ایک دسترخوان اتاریے جسے سب دیکھیں. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے اترے اور سب دیکھیں اس دسترخوان کو، اس پہ کھانے چنے ہوئے ہو جنت کے اور وہ اتر جاوے، اور پھر انہیں یہ کہا جائے کہ بھئی دیکھو اس کے لیے تمہیں دین پہ آنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جنت سے ایک دسترخوان اتر پڑے نیچے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ آپ ایسا کر دیجئے اسے کہ نبی دوسروں کی ہدایت پر حریص ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی منزلہا علیکم، یہ کام میں کر سکتا ہوں عیسیٰ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، فمن یکفر بعض منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. جو شخص دسترخوان کو آسمانوں سے جنت سے اترتا ہوا دیکھے اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان قبول نہ کرے تو اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کسی کو پہلے نہیں دیا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے کو رسول بنا کر نہ بھیجنا، اس میں تو تمہارا ہی فائدہ ہے. اس وقت تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینوں سے اور ہفتوں سے انکار کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک عذاب نہیں اترا، چانس مل رہا ہے. اگر فرشتہ آ جائے تو اول تو تمہارے کلیجے برداشت نہ کر سکے، برداشت کر لیتے اور پھر انکار کرتے تو اسی وقت تمہارا صفایا ہو جاتا. اور دوسری شکل یہ ہے، دوسری شکل کہ فرشتے کو بھیجے اس کی شکل میں نہیں انسانی شکل میں، انسان بنا کر بھیجے. ولو انزلنا ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، اگر انسانی شکل میں فرشتہ آئے گا تو اس وقت ایک انسان تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اس کو تم تسلیم نہیں کرتے، تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کے یہ کہے کہ میں فرشتہ بھی ہوں اور اللہ کا نبی بھی ہوں، اسے تم کیسے مانو گے؟ اس وقت تو ایک دعوے کو تم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو دو باتیں کہے گا آ کر کہ بھئی دیکھو مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں. تو اس وقت تم ایک بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دو باتیں کیسے تسلیم کریں گے؟ تو اس وقت جس شبہ میں تم پڑے ہوئے ہیں اسی شبہ میں بعد میں بھی پڑتے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو انسانوں میں سے مبعوث کیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ حکیم ہی جانتا ہے، لیکن کچھ حکمتیں حضرات علماء کرام کی برکت سے ہم تک بھی پہنچی ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر فرشتہ دنیا میں آتا اور اللہ تعالی اس کو اصلی شکل میں بھیجتے، ہمیں وہ قوت برداشت بھی عطا فرماتے، ہم ہلاک بھی نہ ہوتے، فوراً اللہ کا عذاب بھی نہ اترتا، اس کے باوجود بھی نبوت کا کام جس انداز سے ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکتا، اس لیے کہ ہم سب یہ کہتے کہ آپ ہمارے لیے ایگزامپل نہیں ہیں، آپ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہیں، آپ کو کھانے کی حاجت نہیں، آپ کو سونے کی حاجت نہیں، آپ کو پینے کی حاجت نہیں، آپ کے بیوی بچے نہیں، آپ اگر پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کیا کمال کی بات ہے. فرشتہ اگر ہوتا تو وہ ہمارے لیے ماڈل نہ بنتا، کچھ بھی کرتا تو ہم یہی اعتراض کر کے چھٹی کر لیتے کہ بھئی ہم انسان ہیں آپ فرشتے ہیں، ہم دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر آپ بھی انسان ہوتے تو پتہ چلتا کہ پانچ وقت کی نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مبعوث فرمایا تو انسانوں میں سے مبعوث فرمایا. ان کو کھانے کی بھی ضرورت تھی, پینے کی بھی ضرورت تھی, سونے کی بھی ضرورت تھی, بیوی بچے بھی تھے, روزی بھی کمانی تھی, دنیا میں انہیں بھی اسی طرح رہنا تھا جیسے دوسرے انسان رہتے ہیں. انہوں نے ان ساری بشری ضرورتوں کے ساتھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ہر ہر حکم کو پورا کر کے بتلایا اور گویا ایک نمونہ بن گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور یہ ایک عملی اعلان تھا کہ اگر میں انسان ہو کر تمام بشری تقاضوں کے باوجود بھی اللہ کے ہر حکم کی پابندی کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے. لیکن ان کی طرف سے یہ ایک شرارت تھی, لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ انسان نہیں ہونا چاہیے تھا, فرشتہ ہونا چاہیے تھا. پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. قرآن میں جگہ جگہ پر اس کو ثابت کیا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا, سب انسان ہی تھے, اور اس کی یہ حکمتیں ہیں. تو پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ایک اور فرشتہ آ جاتا, اور پھر طرح طرح کی دوسری باتیں. جب کچھ بن نہ پڑے تو آدمی ادھر ادھر کی لفاظیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب یلقا الیہ کنزن, آسمان سے ان پر خزانہ اتر پڑتا تو ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. او تکون لہ جنت یاکل منہا, یا اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ ہوتا, اس میں اچھے اچھے پھل اور میوے لگتے اور اس میں سے یہ کھاتا پیتا تو ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کبھی بھی نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ اس صحرا میں, اس ڈیزرٹ میں چشمے کو جاری نہ فرما دیں. او تکون لک جنتم من نخیل, یا یہ کہ آپ کے پاس باغ ہو کھجوروں کا. او تکون لک بیتم من زخرف, ہم آپ کو نبی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم ایک بہت عالی شان بنگلوں میں آپ کو نہ دیکھ لیں. او ترقا فی السما, ہم تو آپ کو نبی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم آپ کو آسمانوں میں چڑھتا ہوا نہ دیکھ لیں. اب ان کو ڈر بھی تھا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے, کہیں آسمان میں چڑھ ہی نہ جاوے ہمارے سامنے. تو آگے اور پھر مشکل کہ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه, اگر آپ ہمارے سامنے آسمانوں میں چڑھ بھی جائیں تو ہم آپ کے چڑھنے کو نہیں مانیں گے جب تک کہ آسمان سے آپ کتاب لے کر نہ اتر آئیں, اور ایسی کتاب لے آئیں جسے ہم پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین کے اس قسم کے بےہودہ اعتراضات کے سلسلے میں خوب تسلی دی. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, اہل کتاب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ آسمان سے ایک کتاب لے کر کے آ جائیں جسے ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ آسمان سے کتاب اتر رہی ہے, پھر ہم مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی تم فکر مت کرو, فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک, انہوں نے میرے پیغمبر موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی بات کا سوال کیا تھا. آپ سے تو اتنا ہی کہا کہ آسمان سے کتاب لے آؤ, انہوں نے موسیٰ سے تو یہ کہا تھا کہ فقالو ارین اللہ جہرتن, ہمیں اللہ دکھا دیجئے پھر ہم مان لیں گے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ طرح طرح کے حیلے بہانے, ان کے دل میں تو یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے دل میں یقین تھا, اور انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ ہم کسی صورت میں ان کی نبوت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. یہ سچے اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان کی نبوت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں, تو اس قسم کا پروپاگنڈا کیوں کرتے تھے؟ پروپاگنڈا اس لیے کرتے تھے کہ دوسرے جو ان کے معتقدین ہو رہے ہیں انہیں ہم دور کس طرح رکھیں. یہ بہت پرانی تاریخ ہے جو دنیا میں ہر وقت چلتی رہتی ہے کہ ایک آدمی جب کسی کا مخالف ہو جاتا ہے تو دل میں اسے عقیدت ہوتی ہے, اسے پتہ چلتا ہوتا ہے کہ یہ سچا آدمی ہے, یہ شریف آدمی ہے, یہ سیدھی راہ پہ چلنے والا آدمی ہے, یہ امانت دار ہے, اس میں سچائی ہے, اس کی زندگی میں شرافت ہے, اس کی زندگی کردار اور اخلاق سے بھرپور ہے. لیکن چونکہ مجھے اندر حسد ہے یا مجھے کینہ ہے یا مجھے بغض ہے, بلا وجہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے, تو اللہ تعالی بعض شقی القلب کے دلوں میں انبیاء علیہ السلام کی اور اپنے اولیاء کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ میرے بھائیوں ہماری حفاظت فرمائے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دل میں نفرت کا پیدا ہو جانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ حسن خاتمہ اسے شاید نصیب نہ ہو. یہ دلیل ہے اس بات کی. ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ فرینڈ آف اے فرینڈ از آلسو اے فرینڈ. ولی جو ہے ولی وہ اللہ کا دوست ہے, نبی اللہ کا اعلیٰ درجے کا دوست. نبی سے بغض ہو جائے یا ولی سے بغض ہو جائے, یہ دونوں چونکہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس کے قلب کو مناسبت نہیں ہے, اب یہ خطرے میں ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو شخص میرے کسی ولی کو میرے کسی دوست کو دشمن بناتا ہے, اس سے دشمنی کرتا ہے, اس کی دشمنی اپنے دل میں لیے لیے پھرتا ہے, تو میرا ولی تو اعلیٰ درجے کا صاحب اخلاق ہوتا ہے, وہ اس سے لڑے گا نہیں, اس لیے میں خود ہی اس کی طرف سے لڑ لیتا ہوں. فقد آذنتہ بالحرب, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جس سے لڑنے کا اعلان فرما دے اس کے لیے بچنا بہت مشکل. اللہ جب اس شخص سے لڑے گا تو کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہوگا, سیدھا اس کے ایمان پر حملہ ہو جائے گا. تو ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں, اخلاق والے ہیں, کردار والے ہیں, ہر اعتبار سے اچھے ہیں, لیکن ان کے دل میں ایک بغض تھا. بغض تھا تو خود تو دور تھے, لیکن چاہتے یہ تھا کہ کوئی بھی ان کے قریب نہ جائیں, تو دوسرے لوگوں کے ذہنوں کو فلٹر کرتے رہتے تھے اور دوسرے لوگوں کے ذہن میں انفلٹریٹ کرتے تھے اور غلط غلط باتیں ڈالتے رہتے تھے, غلط غلط پروپاگنڈا. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کے نبی اگر ہوتے تو ہم نے ان سے ایک چھوٹی سی درخواست پیش کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں چشمہ جاری فرما دے, کیوں نہیں کر سکتے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نہیں. دیکھو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمانوں پہ چڑھ جائیں, کیا مشکل ہے ان کے لیے, یہ تو معراج میں ہو کے آئے ہیں, تو ہماری آنکھوں کے سامنے ذرا چڑھ جاتے. معلوم ہوا کہ جھوٹے ہیں. تو عام اور سادہ لوہ انسان جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتوں میں بچارے آ جاتے ہیں اور ان کا اپنا کام ہو جاتا ہے. تو اسی قسم کا جب یہ بن نہ پڑا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا, فرشتے کو نبی بن کر آنا چاہیے تھا, جب یہ بات نہ بن پڑی اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بار بار قرآن مجید کی آیتوں کو اتارا اور اتار کر کے یہ کہا کہ اہل کتاب سے پوچھ لو تم کہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی بن کر کے آیا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے, وہ انسان ہی ہوتا ہے, انسان ہی ہوتا ہے, اور انسان ہی تو تمہارے لیے ایگزامپل بنے گا, فرشتہ کیسے ایگزامپل بنے گا؟ تو اب بات بن نہ پڑی اور دوسرے بھی آگے پیچھے والے لوگ کہنے لگے کہ بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے, نبی کا انسان ہونا ضروری ہے, نبی اگر فرشتہ بن کر آتا تو معاملہ درست نہ ہوتا. اب یہ پروپیگنڈا جب نہیں چل سکا تو انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں نبی کو تو انسان ہی ہونا چاہیے, لیکن کوئی بڑا انسان ہوتا, کوئی بڑا انسان ہوتا, یہ یتیم بغیر باپ کا بیٹا اور کوئی ایسا مالدار گھرانے کا بھی نہیں, کوئی سردار بھی نہیں, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اللہ جل جلالہ وعم منوالو یہاں پر اسی اعتراض کو اٹھا رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میرے بھائیوں کتنی بڑی ہوگی کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ان کی طرف سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. وقالو یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, یہ قرآن تو انسان ہی پر اترنا چاہیے تھا. اس لیے کہ عقل میں بات تو یہی آ رہی ہے کہ فرشتہ نبی بن کر آتا تو کام آگے نہ چلتا, تو انسان ہی کو نبی بن کر کے آنا چاہیے تھا. لیکن طائف, دو بستیاں طائف اور مکہ مکرمہ میں سے کسی عظیم شخص, کسی بادشاہ کے اوپر یہ قرآن اترنا چاہیے تھا. یہ تو ایک فقیر, غریب, نادار, مفلس, یتیم بچے کے اوپر اترا. حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید ولید بن مغیرہ پر اترنا چاہیے تھا. یہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا, بہت سرمایہ دار اور مالدار شخص. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ طائف میں ابن عبد یالیل, کنانہ ابن عبد یالیل, بہت بڑا اس زمانے کا تاجر اور مالدار شخص, اس پر قرآن اترنا چاہیے تھا. بعضوں نے یہ کہا کہ طائف میں ایک دوسرا بہت بڑا سردار رہتا ہے, عروہ ابن مسعود الثقفی, اس کے اوپر قرآن اترنا چاہیے تھا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید تو اترنا چاہیے تھا حبیب ابن عمرو الثقفی پر. یہ مختلف رائے اس وقت آئی, یہ پروپاگنڈا چل گیا. کسی نے جب یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے انسان پر اترا, ہمیں تو کیا اعتراض ہے, انسان پر ہی اترنا چاہیے, لیکن ذرا کوئی معقول آدمی ہوتا اس منصب کے لیے, نبوت اتنا اعلی منصب, تو مکہ مکرمہ یا طائف میں سے کسی سردار کا انتخاب ہوتا تو کسی نے کہا کہ ہاں حبیب ابن عمرو الثقفی اس کے لیے بہت موزوں تھا, وہ بہت بڑا سردار ہے, تو کسی نے کہا کہ عروہ ابن مسعود الثقفی ہو جاتا تو بھی ٹھیک ہے, کسی نے کہا کہ کنانہ ابن عبد یالیل ہوتا تو بھی ٹھیک ہے, کسی نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں بھی تو ایک بہت بڑا آدمی ہے ولید بن مغیرہ. یہ پروپیگنڈا چل پڑا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, یہ لوگ کہتے ہیں کہ طائف اور مکہ مکرمہ یہ دو بڑی بڑی بستیاں ہیں, ان بستیوں میں سے کسی بڑے سردار اور بڑے منصب والے پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا, اگر نبی ہی بنانا ہوتا تو کسی بڑے آدمی کو بناتے. انہیں کیا پتا کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی نظر میں اس دنیا دنیا کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. وہ جس چیز کی قیمت لگا رہے تھے اس کی اللہ کے یہاں تو کوئی قیمت ہی نہیں. جب اللہ کے یہاں اس کی قیمت نہیں ہے تو اس شخص کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی سٹیٹس ہی نہیں, وہ بڑا ہی نہیں رہا. کھیتی باڑی, باغات, گھوڑے, اونٹ, سونا, چاندی, سردار ہونا قبیلے کا, اس کی تو اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں. جب قیمت نہیں تو اس کا کوئی پوزیشن بھی نہیں اللہ کے, جب پوزیشن نہیں تو اسے اللہ تعالیٰ نبی کیوں بناتے. ان لوگوں کو چونکہ دنیا میں غرق ہو چکے تھے اور انہوں نے دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا, یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نبوت عظمت انسانی کے اعلی درجے کا نام ہے. نبوت سرمایہ دار ہونے کا نام نہیں ہے, نبوت سردار ہونے کا نام نہیں ہے, نبوت کسی بہت بڑی کرسی کے مل جانے کا نام نہیں ہے, نبوت انسانی عظمت کی معراج کو کہتے ہیں. جب انسان انسانیت کی عظمت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے, اور اس کا سوائے اللہ کو کسی کو علم نہیں, اللہ کی کسی کو علم نہیں. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر کس کو بناتے ہیں وہی جانتا ہے. اس لیے کہ اس کے لیے جس فکر کی ضرورت ہو, جس سوچ کی ضرورت ہو, اس کے لیے جس ذہانت کی ضرورت ہو, اس کے لیے جس فراست کی ضرورت ہو, اس کے لیے جس قلب کی ضرورت ہو، اس کے لیے جس تقوی کی ضرورت ہو، اس کے لیے جس خلوص کی ضرورت ہو، اس کے لیے جس امانت داری کی ضرورت ہو، وہ کس کے اندر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. نبوت یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. ولایت یہ کسبی ہے اور نبوت یہ وہبی ہے. کسبی کا معنی ایک شخص محنت کر کے کماتا ہے، اور وہبی کا معنی اپنی محنت سے نہیں، اسے وہ چیز یوں ہی دے دی جاتی ہے. نبوت جو ہے، نبوت وہ ڈگری نہیں ہے، نبوت ایک منصب ہے. نبوت ڈگری نہیں، نبوت منصب. ڈگری کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، کورس پڑھنا پڑتا ہے اور امتحان میں پاس ہونا پڑتا ہے، تب جا کر کے اسے ڈگری دی جاتی ہے. اور منصب، بادشاہ کسی کے کسی کردار سے خوش ہو جاتا ہے، اس کی ذہانت کو دیکھتا ہے، ذہانت کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو فلاں جگہ کا گورنر بنا دیا، اس کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی. ایک شخص بادشاہ کے باورچی خانے میں 20 سال سے کام کر رہا ہے، اور دوسرا شخص اچانک ہی بادشاہ کے دربار میں آتا ہے اور بادشاہ سے 10 منٹ گفتگو کرتا ہے، اس کی ذہانت کو دیکھتے ہی بادشاہ کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ کے گورنر. ولایت جو ہے وہ ڈگری ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے میرا ولی بنا دیا 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد. اور پھر وہ اس میں جتنی محنت کرتا چلا جائے گا، اس ڈگری میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور نبوت جو ہے وہ منصب ہے، اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ صلاحیت ہے اور یہ نبی بننے والا ہے، اپنی طرف سے میں اسے نبی بنا دوں گا. تو ان بیچاروں کی نظر دنیا تک تھی، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ جن کے پاس کوئی دنیا نہیں ہے وہ نبی بن گیا اتنے اونچے منصب پر. اور جنہیں یہ پتا تھا کہ اللہ کی نظر میں دنیا ہی دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے ایسے شخص کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں جس کے پاس دنیا ہی دنیا ہو لیکن تقوی نہ ہو. اللہ کے یہاں تقوی کی قدر ہے، اخلاص کی قدر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ان کے اس اعتراض کو نقل کر کے بہت ہی پیارا جواب دیا. جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے گا، اہم یقسمون رحمت ربک، اچھا آپ کے پروردگار کی رحمت یعنی نبوت کو تقسیم کرنے کا کام یہ خود اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبوت تو محمد کو نہیں ملنی چاہیے تھی، ولید کو ملنی چاہیے تھی، عروہ کو ملنی چاہیے تھی، حبیب کو ملنی چاہیے تھی، کنانہ کو ملنی چاہیے تھی. اچھا اہم یقسمون رحمت ربک، آپ کے پروردگار کی رحمت یعنی نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، انہیں تو صرف اتنی بات دیکھ لینی چاہیے کہ ان کی روز مرہ کی سب سے بڑی ضرورت روزی، اس کو تقسیم کرنے کا اختیار بھی ہم نے تو ان کو نہیں دیا ہے. نبوت تو بہت اونچی چیز ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم 500 کما لیں، لیکن وہ 100 ہی کما سکتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم فلاں چیز کھا لیں، نہیں وہ وہی چیز کھا سکتا ہے جو ہم کھلاتے ہیں. نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت اور ان کی روزی کو تقسیم کیا ہے. تقسیم ہے روزی کا کام بھی ہم نے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت تو بہت اونچی چیز ہے، تقسیم روزی کا کام اگر ہم ان کے ہاتھوں میں دیتے تو 90% دنیا تو بھوکی اور پیاسی مر جاتی، اس لیے کہ یہ اپنے رشتہ داروں ہی میں تقسیم کر ڈال دے. تو اگر ہم انہیں یہ اختیار دیتے کہ بھئی نبوت تم تقسیم کرو، تو بالکل بغیر فراست اور بغیر عقل اور بغیر ذہانت کا ان کا اپنا خود کا بیٹا ہوتا، اسے بھی نبی بنا دیتے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ اپنے آپ کے پروردگار کی رحمت اور نبوت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ انہیں تو اپنی زندگی پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے روزی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت اور ان کے زندہ رہنے کا سامان اور ان کی روزی ان کے درمیان خود تقسیم کر رکھی ہے، اس کا بھی ہم نے ان کو اختیار نہیں دیا ہے. اور ان میں سے ہر شخص روزی میں سب سے اعلیٰ رہنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر روزی میں اونچا رکھا ہے. ایک ملینئر ہے تو دوسرا بلینئر، ایک کے پاس 10,000 کا سرمایہ ہے تو دوسرے کے پاس 20,000 کا، کوئی ایک فیکٹری کا مالک ہے تو کوئی دو کا، کوئی دو کا ہے تو کوئی تین کا، کچھ فیکٹری والے ہیں کچھ بغیر فیکٹری کے. یہ سب کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا نظام ہے، اگر دنیا میں سب برابر ہوتے تو دنیا میں کسی کی ضرورت پوری نہ ہوتی، کسی کی ضرورت پوری نہ ہوتی. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے ایک کو دوسرے کے اوپر درجہ دیا ہے دنیاوی اعتبار سے، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے اپنا کام نکالتا رہے. مزدور فیکٹری والے کا اس اعتبار سے محتاج رہتا ہے کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو روزی کہاں سے آئے گی، اس لیے وہ کہتا ہے جی سر جی سر جی سر. اور سر سر بننے کے باوجود بھی مزدوروں کو اپنے سر پہ لے کر کے چلتا ہے، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، آپ بہت اچھے ورکر ہیں میرے، بہت وفادار ورکر، تعریفوں کے پول باندھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی محتاج ہے، اگر یہ چلا گیا تو کام کون کرے گا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دیکھو میرے بھائیوں پوری دنیا کو کیسے چلایا ہوا ہے، کہ کوئی مشورہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ اب دنیا میں آیا ہے تو اس کی روزی کا کیا ہوگا، یہ دنیا کے پکچر میں کیسے فٹ ہو جائے گا. تو جس طرح سورج کو اللہ چلا رہا ہے یہ اللہ کی ایک قدرت ہے، اور سارے سیاروں کو اللہ چلا رہا ہے یہ اللہ کی ایک قدرت ہے، اور سمندر کو اللہ چلا رہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، اسی طرح پوری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی اجرت پر کسی چیز کو لیتا ہے، کوئی اجرت پر کسی چیز کو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود تمہارے درمیان روزی کو تقسیم کیا ہے، اور روزی کو تقسیم کرنے کا طریقہ ہم نے کیا بنایا ہے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت دی ہے. فیکٹری والے کو کام کرنے والے پر اس اعتبار سے فوقیت دی ہے کہ یہ کام کرنے والا اس کے پیسے کا محتاج، اور کام کرنے والے کو فیکٹری والے پر اس طرح سے فوقیت دی ہے کہ فیکٹری والا اس کی محنت کا محتاج، اس کے پاس پیسہ ہے محنت نہیں ہے، اس کے پاس محنت ہے پیسہ نہیں ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کا جواب بھی دیا، اور ساتھ میں ہم لوگوں کو اپنی الوہیت اور اپنے وجود کی طرف بھی متوجہ کیا کہ ذرا غور و فکر تو کرو کہ اس نظام عالم کو کون چلا رہا ہے. ایک شخص گریجویٹ بن کر کے نکلتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں کہ میرا کیا ہوگا، وہ ڈگری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، بس ایک خواب ہی ہوتا ہے کہ اس ڈگری کا بہت ڈیمانڈ ہے، اس پروفیشن کا بہت ڈیمانڈ ہے، اور مجھے فوراً نوکری مل جائے گی اور اتنے پیسے مجھے سالانہ ملیں گے، بس یہ خواب ہوتا ہے. لیکن جب وہ فارغ ہو کر کے باہر میدان میں نکلتا ہے تو کہیں اسے کچھ نظر نہیں آتا. اگر سب میرے بھائیوں برابر اور یکساں ہوتے کوئی کسی کی خدمت نہ کرتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ایک حد تک ہم ان ملکوں میں، جن ملکوں میں ویلفیئر سٹیٹ ہے، وہاں ایک حد تک ہم مالی اعتبار سے کسی کے محتاج نہیں ہیں، تو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بچے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے اس ملک میں، چھوٹے بڑوں کی خدمت نہیں کرتے اس ملک میں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں. اور اسی طرح ماں باپ بھی اگر صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں، اولاد تھوڑی سی بھی گڑبڑ کرے تو ان سے قطع تعلق. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ بھی محتاج نہیں. اور ہمارے ملکوں میں چلے جاؤ، ماں باپ بڑے پیار محبت سے بچوں کو رکھتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ ان کی خدمت کے محتاج، اور بچے اپنے ماں باپ سے بڑی محبت سے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے پیسے کے محتاج. اللہ جل جلالہ وعمن والہ اگر سب کو برابر کر دیتے, سب کو برابر, تو اس دنیا کا نظام مختل ہو جاتا. اسی آیت سے کمیونزم کی تردید ہو جاتی ہے. اگر دنیا میں سب برابر ہوتے, سب کی جائیدادیں برابر, سب کا انکم برابر, تو دنیا کا نظام مختل ہو جاتا. اور اس کے بارے میں عیسیٰ کہنا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے نعوذ باللہ انسانوں کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کیا ہے, یہ غلط, یہ غلط. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سب کے رنگ الگ الگ رکھے ہیں, سب کی شکلیں الگ الگ رکھی ہیں. تو اگر آپ کو یہی اعتراض ہے کہ سب کو مال میں برابر ہونا چاہیے, تو پھر سب کو شکل و صورت میں بھی برابر کرو, سب کو خوبصورتی میں بھی برابر کرو, سب کو عقل میں بھی برابر کرو, سب کو طاقت میں بھی برابر کرو, سب کو صحت میں بھی برابر کرو. اس دنیا کا نظام اسی پر موقوف ہے کہ سب برابر نہ ہو. ہاں, برابری کس میں ہے؟ حقوق میں برابری ہے, حقوق میں برابری. فیکٹری کا مالک مالی اعتبار سے اس پر فوقیت رکھتا ہے, یہ قوت کے اعتبار سے اس پر فوقیت رکھتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے کہا کہ حقوق کے اعتبار سے تم دونوں برابر ہے. فیکٹری کے مالک کے اوپر حقوق عائد کر دیے کہ تمہیں اپنے ایمپلوئی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا ہے, اور ایمپلوئی کے اوپر ایمپلوئر کے حقوق عائد کر دیے کہ تمہیں تمہاری فیکٹری کے مالک کے معاملے میں ان حقوق کا خیال رکھنا ہے. اب اس میں اگر کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس میں دونوں برابر ہے کہ کورٹ میں جا کر کے مقدمہ دائر کرے. اس وقت میرے بھائیو, دنیا میں دو قسم کے نظام ہیں, کمیونزم اور کیپیٹلزم, اور آپس میں ایک عرصے تک آپ خوب تصادم رہا ان دونوں نظاموں کا. اب کمیونزم مغلوب ہے اور کیپیٹلزم غالب ہے. ایک تیسرا نظام ہے اسلامی نظام. اسلامی نظام جہاں تک کمیونزم کا تعلق ہے, وہ عقل میں آنے والا نہیں کہ پوری دنیا برابر ہو جائے. چنانچہ آپ ان ملکوں کو دیکھ لیجئے کہ جن ملکوں کی بنیاد کمیونزم پر ہے, کہ آج تک وہ اپنے ملک میں سب کو برابری اور مساوات کے ساتھ نہ رکھ سکے. بلکہ رشیا میں جب کمیونزم شروع ہوا, تو کمیونزم کے شروع ہونے کے 20-25-30 سال کے بعد ان کا یہ دعویٰ تھا, بلکہ ان کا یہ اعتراف تھا کہ ابھی بھی ہم ہمارے ملک میں جس برابری اور مساوات کو قائم کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکے ہیں, لیکن ہمارے نظام میں یہ قوت اور طاقت ہے کہ اس پر اگر لوگ جمے رہے تو آئندہ مستقبل میں پورا ملک برابری اور مساوات کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھ لے گا. یعنی وہ ان کو اعتراف ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے اتنے سالوں کے بعد بھی. اور دیکھو, دنیا میں اللہ نے نظام کچھ میرے بھائیو ایسا بنایا ہے کہ انسان کو اتنے حقوق ملتے ہیں جتنی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر 10 آرکیٹیکٹ کام کر رہے ہیں, بھئی کیا سیلری ہے آپ کی؟ تو وہ کہیں گے کہ 25,000 سالانہ. 11ویں کو آپ پوچھیں کہ آپ کی کیا سیلری ہے, وہ کہے گا 50,000. بھئی ان کی 25, آپ کی 50, کہ میری ذمہ داری زیادہ ہے, مجھے ان سب کو دیکھنا ہے, اگر ان کی کوئی غلطی ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ ان کو ہم نے دکھا دیا تھا. تو چونکہ میری ذمہ داری زیادہ, اس لیے مجھے حقوق بھی زیادہ ملیں گے. اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں, اسی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو جو حقوق دیے ہیں وہ کسی کو نہیں دیے. اور جانوروں کی ذمہ داری سب سے کم, ان پہ چاہو تو سواری کر لو, ان کو چاہو تو ذبح کر کے کھا لو. انسانوں کے ذمے جانوروں سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں, اس لیے ان کو اللہ نے حقوق بھی زیادہ دیے ہیں. تو اسی طرح میرے بھائیو, مالی اعتبار سے بھی جو جتنی ذمہ داری اپنے سر پر لیتا ہے, جو جتنی رسک لیتا ہے, ظاہر ہے کہ نفع بھی اتنا ہی وہ اٹھائے گا. تو کمیونزم کی خرابیاں تو بالکل ظاہر, اس کے مقابلے میں کیپیٹلزم کا نظام جو ہے, سرمایہ دارانہ نظام, اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ جو شخص جتنا کماتا ہے وہ اس کا, جو شخص جتنا کماتا ہے وہ اس کا. ادھر یہ ہے کہ جو شخص جتنا کمائے اس کا نہیں. ایک شخص بالکل نہیں کماتا, یہ بہت زیادہ کماتا ہے, برابری قائم کرنے کے لیے تمہارا ان کو دے دو. تو ایک شخص بالکل سست ہو کر کے بیٹھا رہے گا,
ایک شخص خوب محنت کرے گا لیکن نہیں تم ان کو دے دو. اور ادھر کیا ہے جو جتنا کما سکے کمائے, اس میں غریب کی غربت کا خیال نہیں رکھا جاتا, غریب کی غربت کا نہیں. اور سرمایہ دارانہ نظام کیپیٹلزم میں کیا ہے کہ مالدار مالدار ہی ہوتا چلا جاتا ہے, غریب غربت میں گرتا چلا جاتا ہے. ادھر کیا ہے, ادھر محنت کرنے والے کے پیٹ کو کاٹ کر غریب سست کو سب کچھ دیا جا رہا ہے, اور ادھر مالدار جو ہے وہ غریب کے پیٹ کو کاٹ کاٹ کر سودی نظام کے تحت سب کچھ لیتے چلا جا رہا ہے. اسلام نے کیا نظام بتایا؟ اسلام نے یہ بتلایا کہ جو جتنی محنت کرے گا, جو جتنا کمائے گا وہ اس کا, لیکن غلط طریقے سے نہ کمائے. سود بند, سٹا بند, گیمبلنگ بند, غلط طریقے سے حلال اور حرام. وہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کیپیٹلزم میں, لیتا رہے کماتا رہے جتنا, وہ غریب غریب ہوتا رہے مالدار مالدار ہوتا چلا جائے. یہاں ایسا نہیں, یہاں یہ ہے کہ یہ چیز حلال یہ چیز حرام. حلال طریقے سے جتنا کماؤ وہ تمہارا ہے, حرام طریقے سے, اور جتنی چیزیں حرام ہیں اس میں کس کا خیال رکھا گیا ہے؟ غریبوں کا, کہ اگر یہ چیز حرام نہ ہوتی تو غریب غریب ہوتا چلا جاتا. اور پھر سرمایہ دارانہ نظام میں اس کے ذمے کوئی چیز نہیں, اور یہاں کیا ہے, صدقات زکات, غلطی ہو جائے تو کفارات, تاکہ جو کچھ آ رہا ہے وہ غریبوں پر بھی تقسیم ہو. میں نے مختصر اشارہ کر دیا ان تینوں نظاموں کے اوپر. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون, کہ آپ کے پروردگار کی رحمت یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اس میں دو نکتے ہیں. ایک نکتہ تو یہ کہ آپ کے پروردگار کی رحمت یعنی آپ کے پروردگار کی نبوت, یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں پوری دنیا کے انسان, سونا چاندی مال ملیدہ ان سب سے بہتر. تو جب جو ادنا چیز ہے دنیا کا مال, اس کی تقسیم ہم نے ان کے اختیار میں نہیں دی ہے, تو جو اس سے بہتر ہے ہماری نبوت وہ ہم ان کے اختیار میں کیوں دیں گے؟ ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ یہ میرے نبی کو مال و دولت اور سونا اور چاندی کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون, میرے نبی کے پاس سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, مال و دولت بھی نہیں ہے, میرے نبی کے پاس نبوت کا تاج ہے. اور آپ کے پروردگار کی یہ رحمت کہ کسی کے سر پہ نبوت کا تاج آ جائے, یہ خیر مما یجمعون, یہ دنیا جہان کی دولت سے بہتر ہے. اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ عروہ اور حبیب اور کنانہ اور ولید یہ میرے نبی سے اعلیٰ درجے کے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے. یہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اور پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا ایک پردے میں رکھ دیا جائے, اور میرے نبی کی جو عظمتیں ہیں ان عظمتوں میں سے ایک عظمت کا ایک قطرہ اگر دوسرے پردے میں رکھ دیا جائے تو وہ ساری دنیا کی نعمتیں میرے نبی کی اس ایک عظمت کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ورحمت ربک خیر مما یجمعون, آپ کے پروردگار کی رحمت, آپ کے پروردگار کی نبوت یہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.